الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ اور جب یعنی یاد کرو جب نجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں من آل فرعون آل فرعون سے فرعون کون تھا اور فرعون ایک ٹائٹل ہے اس دور میں جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا فرعون ٹھیک ہے اور جو ایران کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا کسرا اور جو روم کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا قیصر ٹھیک ہے اسی طرح یمن کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا تبع اور جو حبشہ کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا نجاشی یہ ٹائٹلز سے ٹائٹلز کوئی فرعون بندے کا نام نہیں ہے فرعون ٹائٹل ہے کنگ تو یہ سب چیزیں جو چلتی ہیں اس کو دیکھیے آپ کہ یہاں بھی یہی ہے من آل فرعون آل فرعون سے تو اس وقت کا جو بادشاہ ہوتا تھا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو بادشاہ ہے یعنی ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ جو بادشاہ تھا فرعون تھا اس کو یہ مشورہ دیا گیا کہ یہ تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں بنو اسرائیلی یہ کل کو ان کی اکثریت ہو گئی تو یہ ہو سکتا ہے ہمارے خلاف لڑائی لڑیں اور ہماری کرسی پہ آ کے بیٹھ جائیں تو لہذا اس کا کچھ سوچئے تو اس نے کہا یوں کیجئے کہ ان کے جو بچے پیدا ہوں لڑکے ان کو قتل کر دیجئے بس انکوائری کیجئے کس گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ خبریں اپنے پاس رکھیے جب بھی بچہ پیدا ہو جا کے اس کو ذبح کر دیں اور لڑکی ہو تو اس کو چھوڑ دیں تو یہ سلسلہ چلتا رہا کچھ عرصہ پھر فرعون کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھئی تم یہ کرتے رہ رہے ہو تو کل کو یہ نسلیں جو آگے نہ بڑھیں تو پھر ہمیں خود کام کرنے پڑیں گے ان کی عورتوں کو تو ہم چھوڑ رہے ہیں لیکن بچے ان کے ہم ذبح کرتے جا رہے ہیں یہی بچوں نے تو کل بڑا ہو کے نوکر چاکر بننا ہے ہمارے مزدور بننا ہے اور انہی کو اگر ہم ذبح کرتے گئے تو کل کو سارے بوجھ ہم پر آ جائیں گے پھر اس نے سوچا ہاں بات تو صحیح ہے پھر کہتا ہے اچھا یوں کرو ایک سال بچوں کو قتل کر دو اور ایک سال چھوڑ دو تو اتفاق سے جب یہ کیا تو اسی سال جب بچوں کو قتل نہیں کرنا تھا حضرت ہارون پیدا ہوئے اور پھر اس کے دوسرے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یعنی یہ وہ سال تھے کہ درمیان میں ایک سال جو بچے پیدا ہوئے ان کو قتل کر دیا گیا اس سے ایک سال پہلے ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے اور ایک سال بعد موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ٹھیک ہے دیکھیں ان بندوں کی پلاننگ ہے اور اوپر اللہ کی اپنی پلاننگ ہے اب دیکھ لیجئے کہ ہم نے کس طرح بنو اسرائیلیوں تم کو آل فرعون سے نجات دلائی موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچایا ہارون علیہ السلام کو بچایا موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرعون کے گھر ہوئی بڑے سب کچھ ہوا بہرحال وہ لمبی ایک تاریخ ہے پھر اس کے بعد یہی کچھ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنو اسرائیل کو لے کے نکلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں سمندر کراس کرتے ہیں یہ بچ کے نکل جاتے ہیں اور پیچھے سے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر آتے ہیں وہ سب غرق ہو جاتے ہیں یہ اس کی طرف اشارہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ کیوں نجات دلائی يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُ سَامَ يَسُومُ سوم کہتے ہیں عربی زبان میں یہ آپ کسی میدان میں بیٹھے ہوں جہاں جھاڑیاں ہوں گھاس پھونس ہو لمبی گھاس ہو آپ اپنے ہاتھ کو یوں مارتے ہیں اور پکڑتے ہیں اس ساری گھاس کو ایک مٹھی بنا لیتے ہیں پھر اس کو کھینچتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سوم یہ عادت ہوتی ہے جانوروں کی جانور کیا کرتا ہے یہی سارا گھاس پھونس دیکھتا ہے نا تو اپنی زبان کو یوں مارتا ہے اس کو لپیٹ لیتا ہے اپنی زبان میں جو بھی کچھ آتا ہے پھر اس کو توڑ کے کھاتا ہے وہ چباتا ہے اس میں ایک قسم کی گھاس نہیں ہوتی مختلف چیزیں ہوتی ہیں کوئی جڑی بوٹیاں بھی ہو سکتی ہیں کو اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ سب کھا لیتا ہے وہ. تو یہاں سام کا مطلب یہ کہ ایسی تکلیف دینا جو دیکھی نہ جائے کہ کیسے اس کی چوٹ پڑے گی، کیا اس کا اثر ہوگا، یعنی بے دردی سے کسی کو تکلیف دینا. یعنی جس طرح ایک جانور جڑی بوٹیوں کو اور گھاس کو اپنی زبان میں لپیٹ کے یوں مچوڑتا ہے اور پھر کھینچتا ہے اور چباتا ہے، وہ تمیز نہیں کرتا کہ یہ گھاس ہے، یہ جھاڑی ہے، یہ کانٹا ہے، سب کو بینی اس طرح تمہارے ساتھ بے دردی سے سلوک ہوتا تھا. یسومونکم، وہ چکھاتے تھے یا تکلیف دیتے تھے تمہیں سوء العذاب، بڑے عذاب کی، برے عذاب کی. مزدور بنایا ہوا ہے ان کو، غلام بنایا ہوا ہے، بڑے بڑے کام ان سے لیے جا رہے ہیں جو شاید جانور بھی نہ کر سکیں. انسانوں کو جانوروں سے بدتر بنا دیا گیا تھا. یہ پیرامڈز جو ہیں مصر کے، اگر آپ ان کی کہانی پڑھیں تو صرف یہی سوچ لیں وہاں جا کے کہ آپ اندازہ کریں گے کہ اگر پیرامڈز کا اس سے ڈبل علاقہ ہے، اس سے ڈبل، ایک پیرامڈ کا، اہرام مصر جن کو کہتے ہیں، اس کا اگر اس سے ڈبل علاقہ ہے تو اس سے ڈبل علاقے کے لیے جو فرش بچھایا گیا ہے اور اس کے لیے پتھر لایا گیا ہے تو وہ کئی کئی فٹ چوڑا اور کئی کئی فٹ لمبا ہے. میں نے خود وہ دیکھا ہے، ایک ایک پتھر جو کتنا ہائٹ اس کی تھی وہ میرے قد کے برابر تھی، اور چوڑا کتنا تھا وہ بھی میرا ڈبل قد ہو تو اتنا چوڑا تھا. ایسے پتھر کو کہاں سے لایا گیا؟ ارد گرد کوئی پہاڑ نہیں تھے، کہاں سے لایا گیا؟ ظاہر ہے انسان ہی لائے ہوں گے. اس دور میں کوئی کرینیں نہیں تھیں، کوئی ٹرکس نہیں تھے، کوئی بڑے بڑے ٹرالر ہوتے ان کے ذریعے ان کو لایا جاتا، کچھ نہیں، انسانوں سے یہ کام لیے گئے ہیں. یہ پیرامڈ جو ہے نا، ظلم جو انسانیت پر ہوا ہے اس کی ایک بہت بڑی علامت ہے. آج ہم ان کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں واہ، یہ واہ نہیں ہے، یہ علامت ہے انسانیت پر انتہائی ظلم کی، کہ کس طرح ان کو تعمیر کیا ہے ان بادشاہوں نے جو مصر کے تھے، کہ ہم مریں تو ہمارا گھر ایسا تعمیر ہو جائے کہ جو ابد الآباد بھی رہے، اور اس میں ہماری جتنی دولت ہے، جو کچھ ہمارے استعمال کی چیزیں ہیں، وہ ہمارے تدفین کے ساتھ وہ بھی ہمارے پاس پڑی ہوں، اور جس طرح ہمارا لائف سٹائل ہے قبر میں بھی وہ ہمارا لائف سٹائل بنا ہوا ہو. یہ حال تھا. تو یسومونکم سوء العذاب، آپ سوچیں ان پتھروں کو اٹھاتے ہوئے کتنے آدمی کچلے گئے ہوں گے، کتنے گرے ہوں گے، تو ان کو کیسے کوڑے مارے جاتے ہوں گے. یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں تھی. پھر اس بدترین عذاب کی ایک شکل یہ تھی کہ یذبحون ابناءکم، وہ خوب ذبح کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو بڑی بے دردی سے. جس گھر میں پتہ چلتا کہ یہاں بنو اسرائیل کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، فورسز پہنچ جاتی، ذبح کر کے چھوڑ کے چلے آتے تھے. سوچیے کیا گزرتی ہوگی ماں باپ پہ، کیا بیتتا ہوگا ان پہ. کچھ ظلم ہے، اس کی انتہا ہے. ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، بچی پیدا ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ لڑکے پیدا ہوں تو ان کو قتل کر دیں، اور لڑکیاں ہوں تو ان کو چھوڑ دیں. یعنی اس سے زیادہ ذلت اس قوم کی کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے مرد نہ ہوں اور عورتیں ہوں، پھر ان عورتوں کے ساتھ یہ ظالم لوگ کیا سلوک کرتے ہوں گے؟ سوچنے کی بات ہے کس طرح قوم کو کمزور کیا جاتا ہے کہ قوم میں جو مرد ہیں وہ نہ ہوں اور عورتیں زیادہ ہوں. آپ سوچیں پھر عورتوں کا استعمال کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ان کو اگر خدا نہ خواستہ ان پر کچھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، نہ اس کا بھائی ہو، نہ شوہر ہو، کوئی غیور جو آگے بڑھے اور ان کا دفاع کرے، کچھ بھی نہیں. یعنی یہ صورتحال تھی. وفی ذالکم اور اس میں یعنی اس نجات میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے جو نجات دی ہے حقیقت میں بلا ان ایک آزمائش تھی مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی اللہ نے تمہارا ٹیسٹ کیا تھا بہت بڑا ٹیسٹ تھا تمہارا کون اسے برداشت کرتا ہے کس طرح لے کے چلتے ہو اپنے حالات پہ غور کر کے کس طرح اعتراف کرتے ہو کہ ہم واقعی گناہگار تھے جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے ہم نافرمانیاں کرنے والی قوم ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے بادشاہوں کو اور اس کے خاندان کو ہم پر مسلط کر کے دے دی ہے ایک ٹیسٹ تھا آزمائش تھی بہت بڑی آزمائش تھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا تاکہ تم سنبھلو تو یہ دور بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارا گزار دیا ہم نے تمہیں نجات دے دی فرعون نے تمہیں غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اور وہ خود حکمران قوم تھی آل فرعون وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب پھاڑا ہم نے بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے سمندر کو یعنی موسیٰ علیہ السلام پورے بنی اسرائیلیوں کو لے کے سمندر کی طرف آئے اور آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو تم یاد کرو کہ تمہاری جان جا رہی تھی آگے قدم بڑھاتے ہو تو ڈوبتے ہو اور رکتے ہو تو پیچھے فرعونی آ رہے ہیں تمہیں سب کو قتل کر دیں گے ایسے موقع پہ ہم نے ایک بڑا عجیب کام یہ کیا کہ تمہیں بچانے کے لیے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لاٹھی مارو انہوں نے ماری سمندر جو ہے ادھر کا پانی ادھر رک گیا ادھر کا ادھر رک گیا اور بیچ میں بالکل خشک راستہ تیار ہو گیا فوراً ہی اور اس راستے سے تم اتر کے سمندر کو کراس کر گئے اوپر سارا پانی تھا ادھر بھی ادھر بھی اور تم درمیان سے آرام سے گزرتے ہوئے سمندر کراس کر کے دوسرے کنارے چلے گئے اس فرقنا بکم البحر کتنا بڑا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بچانے کے لیے کیا ہے تو معمولی احسان نہیں ہے بہت بڑا انعام ہے یہ وہ نعمت ہے جو اللہ یاد دلا رہے ہیں پھر فَأَنْجَيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں تو بچا دیا یعنی سمندر کے دوسرے کنارے تمہیں پار کرا کے لے آئے وَأَغْرَقْنَا اور دوسری طرف فرعون کو اور اس کے سارے آل تھی جو ماننے والے اس کے لا لشکر تھے ان کو ہم نے سمندر میں لا کے اغرقنا ہم نے غرق کر دیا اور غرق بھی ایسا کیا کہ وہ انتم تنظرون تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ہمارا دشمن غرق ہو رہا ہے اللہ نے اس کو غرق کر دیا ہے کوئی بھی نہیں بچا فرعون جس کو خدائی کا دعویٰ تھا وہ بھی نہیں بچا وہ بھی ڈوب گیا آنکھوں سے ورنہ فرعون بڑا ظالم ہے اور یہ بادشاہ ہے بڑا طاقتور ہے یہ کہیں غرق نہ ہوا ہو کہیں پروپیگنڈا نہ کر دیا جائے یہ بھی غرق نہیں ہوا وہ باہر ہے اپنی آنکھوں کے سامنے تم نے دیکھا کہ فرعون کو اور اس کے سارے لا لشکر کو ہم نے تمہارے سامنے غرق کیا ہے تو یہ بڑے احسانات ہیں جو اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ ماضی میں میں نے ایسا کیا تم نے کتنا شکر ادا کیا میرا اور اب بھی میں دیکھوں گا کہ میں تم پر ایک اور آزمائش بھیجتا ہوں تم اس آزمائش میں پورے اترتے ہو کہ نہیں تو جس روز یہ فرعون غرق ہوا ہے حدیث میں آتا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ تھی محرم کی 10 تاریخ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ یہودی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے باقاعدہ اس کا نام رکھا ہوا تھا عاشورا اس کو کہتے تھے یہ یاد رکھے گئے اس دن کو یہودی کہتے تھے عاشورا عشر سے ہے یعنی 10واں دن محرم کا 10واں دن تو عاشورا کہتے تھے وہ تو عاشورا کے دن ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ایک ازلی دشمن سے نجات دلائی ہے اسے غرق کیا ہے وہ کہتے تھے تو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بموسا منکم، ہمارا زیادہ تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام سے، ہم وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں، تو ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق ہے بنسبت تمہارے، تو اس لیے تم اگر 10 محرم کو روزہ رکھتے ہو تو ہم اس میں ایک اور اضافہ کریں گے، پہلے رکھیں گے. اس طرح یہ روزہ مسلمانوں پر ایک فرض کے طور پر عائد ہو گیا. یہ پہلے سال کی بات ہے، ہجری کا پہلا سال ہے نا، یہ اس کی بات ہے. تو پھر جب دوسرا سال آیا تو اس رمضان میں پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری اور رمضان کے روزے فرض کر دیے، اور عاشورہ کا جو روزہ تھا فرض نہیں رہا، وہ ایک نفل بن گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ روزے فرض کیے مسلمانوں پر، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، مگر اس میں بھی کھلی چھٹی دی گئی تھی کہ جو چاہے رکھ لے جو چاہے نہ رکھے. پھر کچھ عرصے کے بعد آیت اتری کہ جو بھی اس رمضان میں ہو، جو بھی مسلمان، چاہے وہ بوڑھا ہے، جوان ہے، عورت ہے، مرد ہے، سب کو روزے رکھنے فرض ہے. پھر وہ اجازت بھی لے لی گئی کہ کوئی رکھے کوئی نہ رکھے، نہ اب سب کو رکھنا ہے. پھر اسی آیت میں بتا دیا کوئی مریض ہو، بیمار ہو، مسافر ہو، بے شک وہ روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں رکھ لے، بیمار ہے تو وہ کیا کرے، اس کی کچھ نہ کچھ فدیہ دے دے، بس اتنا کچھ. تو یہاں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ فرعون جس دن غرق ہوا تھا وہ 10ویں محرم تھی، اور 10ویں محرم کو وہ عاشورہ کہتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ عاشورہ کا جو نام ہے یہ ان سے لیا گیا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو متعارف نہیں کرایا، لیکن ہاں آپ نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ ٹھیک ہے عاشورہ کا دن ہم مسلمانوں کے لیے اسی کام کے لیے، کسی اور کام کے لیے نہیں ہے. محرم میں بھی شادیاں ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اگر یہ بری بات ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی بھی اپنی پہلی شادی حضرت سیدہ خدیجہ سے 10 محرم کو نہ کرتے. آپ کی آخری سانس جو تھی اس وقت شریعت مکمل ہو گئی تھی. اب اس شریعت میں نہ کوئی شاید داخل کی جا سکتی ہے، نہ اس سے کوئی شاید نکالی جا سکتی ہے. بعد کی جو تاریخ ہے اس کو دین نہ بنائیے، وہ واقعات ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. ان واقعات کو جذباتی انداز سے لینا اور اس کو دین بنا دینا یہ دین نہیں ہے. دین وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، بس اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ہماری تاریخ ہے. ہم نے اپنی اصلاح کس سے کرنی ہے، تاریخ سے کرنی ہے یا دین سے کرنی ہے؟ دین سے کرنی ہے. اللہ تعالی نے خود بھی فرمایا ہے کہ میں قیامت تک اب اس دین کو رکھوں گا. کہا ہے کہ نہیں یہ کتاب قیامت تک رہے گی. ولو کریہل مجرمون، ایک مجرم کتنا ہی ناپسند کریں اس دین کو اللہ نے غلبہ عطا کرنا. تو یہ تو قرآن مجید میں، اس لیے ہم تو اس کو ماننے والے ہیں، بس ہمارے پاس یہی دلائل ہیں. باقی ہماری تاریخ میں بڑے حادثے ہوئے ہیں، کوئی ایک حادثہ نہیں ہے، اصل چیز دین ہے، دین ہمیں اس کو لینا ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. آل فرعون، آل کا لفظ جو ہے نا یہ بھی یاد رکھیے، کس کو کہتے ہیں آل؟ ہم سمجھتے ہیں خاندان کو کہتے ہیں، یعنی ایک شخص کی جو آگے اولاد ہے اور وہ جنریشن چل نکلی، ہم سمجھتے ہیں شاید آل اس کو کہتے ہیں. یہ آل اصل میں اہل تھا، اہل، اہل بھی کہتے ہیں اس کو اور آل بھی کہتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی معنی میں. ٹھیک ہے، اہل بیت کہتے ہیں نا، تو اہل کا مطلب والے اور آل کا مطلب بھی والے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اولاد ہو تب اس کو آل کہیں گے، یہ فلاں کی آل ہے، فلاں کی آل ہے، سمجھ رہے نا. اس کی دلیل میں یہی لفظ بتا رہا ہوں، آل فرعون. فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی اس کا بچہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اگر آل فرعون سا معنی یہ لیتے ہیں کہ ان کے بچے تھے، تو صرف فرعون اور اس کے بچے تو تھے ہی نہیں، وہ تو غرق ہوئے ہی نہیں، وہ تو غرق ہوئے ہی نہیں، وہ تو تھے ہی نہیں، تو کون تھے؟ جو اس کے ماننے والے تھے، جو اس کے مشن کے ساتھ چلنے والے تھے. تو آل فرعون کا مطلب کیا؟ کہ فرعون کے مشن کے ساتھ چلنے والے. یہی معنی آل کا لیجئے گا، آل بیت، آل محمد، آل ابراہیم، اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے مشن کو لے کے چلنے والے، ماننے والے، اسی کی طرف دعوت دینے والے، وہ آل بیت ہیں، وہ آل رسول، وہ آل محمد ہیں، وہ آل ابراہیم ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ اگر آل کا معنی یہی لیں گے کہ خاندان کے لوگ، تو ابو لہب کو بھی اس میں شامل کرنا پڑے گا، جس کے لیے ہم روزانہ پھر دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ پسند کریں گے کہ آل محمد سے آپ یہی مراد لیں کہ اللہ اپنی رحمت ابو لہب پر بھی نازل فرما؟ پسند کریں گے؟ جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے یہ سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب و تب. اس لیے یہ چیز نہیں ہے. آل سے مراد کیا ہے؟ فالوورز، صحیح فالوورز جو ہیں. تو اس لیے ان صحیح فالوورز میں ہمارے اس دور کے بھی صحیح مسلمان جو ہیں وہ شامل ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں. اس لیے ہم جب یہ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس میں آپ کے خاندان کے وہ لوگ جو مسلمان ہیں، چاہے وہ آپ کی اپنی بیٹی ہے، ان بیٹی کی اولادیں ہیں، یہ سب شامل ہو گئے، اور صحابہ کرام ہیں وہ بھی شامل ہو گئے، جس میں آپ کے عزیز بھی ہیں، قریب بھی ہیں، دور کے بھی ہیں، سب رشتہ دار، سب مسلمان جو تھے وہ شامل ہیں. اور اسی طرح قیامت تک آنے والے جو مسلمان صحیح ہوں گے، جو آپ کو مانتے ہوں گے، آپ کے صحیح فالوورز ہوں گے، سب اس میں شامل ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے آل کا مطلب. دلیل یہی آیت ہے، آل فرعون، فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے ساتھ جو اس کے مشن میں چلنے والے لوگ تھے وہ مراد ہیں. وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے، اربعین لیلتن، چالیس رات کا. موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل نے کہا ہمیں کوئی کتاب دیجئے، اس میں واضح تعلیمات لکھی ہوئی ہوں جن کو ہم پڑھیں، عمل کریں. تو ابھی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی کتاب ان کو نہیں دی تھی، نہ اللہ تعالی نے ان کو دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی صرف جو گفتگو تھی، یہ بنو اسرائیلی اس پر ایمان لائے تھے. اور نبی کی جو گفتگو ہوتی ہے، نبی کا جو عمل ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث ہوتی ہے، سنت ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ابھی ان کو اپنی سنت، اپنی گفتگو، اپنی حدیث کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، وہ مانتے ہیں. لیکن جب ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، تو انہوں نے دیکھا کہ ہمیں کوئی کتاب ہونی چاہیے، اس کو پڑھیں اور اس میں واضح طور پر کوئی ثواب حاصل کریں. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آئیے ہم آپ کو کتاب دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا کے کہ میں 30 رات کے لیے جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے بلایا، تو میری عدم موجودگی میں میرے بھائی جو ہارون ہیں، یہ میرے وزیر ہیں، یہ تمہارا خیال رکھیں گے، تم نے ان کا کہنا ماننا ہے. تو اللہ تعالی نے ان کو بلایا، طور پہ آئے، اور اس کے ساتھ 30 راتوں کے بعد اللہ تعالی نے، 30 راتیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں، کہ 10 راتیں اور ایڈ کر دیں، کہ ذرا 40 رات یہاں رہیے. اب 40 رات کے لیے وہ وہاں گئے، پیچھے کیا کیا قوم نے، اب اس کا ذکر ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اربعین لیلتن، 40 رات کا، وہ ادھر ہیں، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود ان کے بعد، یعنی ان کے پیچھے. وہ ادھر گئے ہیں، تھوڑے سے اوجھل ہوئے ہیں تم سے، تم نے کیا کیا؟ ساری جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، اللہ کا تعارف کرایا تھا، اللہ کے آگے جھکنا سکھایا تھا، اور اسی سے ڈائریکٹ مانگنا سکھایا تھا، تم نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے، تم نے ایک چھوٹے سے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی تم عبادت کرنے لگ گئے، اس کو سجدے کرنے لگ گئے، اسی کی پوجا پاٹھ تم نے شروع کر دی، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، اسی کو تم نے اپنا خدا مان لیا، یہ سب کچھ ہوا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بڑے ظالم تھے، یہ تم نے شرک کر کے بڑا ظلم کیا اپنے آپ پہ. تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں کتاب دینے چلا تھا، نبی تھوڑی دیر کے لیے غائب ہوئے، تم نے کیا کیا؟ شرک میں مبتلا پڑ گئے. ایک یہودی نے، کوئی دو صدیاں گزری، کسی مسلمان عالم سے کہا کہ تمہاری عجیب سی تاریخ ہے، نبی تمہارا فوت نہیں ہوا کہ تمہارے اندر لڑائیاں شروع ہو گئیں، تمہارے تین خلیفہ شہید ہو گئے اور آپس میں تم لڑ پڑے. اس نے یہ تانا دیا. تو مسلمان الرٹ تھا نا، قرآن مجید پڑھا ہو تو یہ فائدہ ہوتا ہے نا. اس نے کہا تم مجھے یہ کہتے ہو، یہ تو سالوں بعد ہوا ہے یہ واقعہ، یہ مسلمان چلے آپس میں لڑائی ان کی ہوئی ہے، تم نے تو دنوں میں ہی اپنے آپ کو مرتد کر دیا تھا. 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا پہاڑ پہ، وہ وہاں گئے اور تم نے دین سارا چھوڑ دیا، تم تو مشرک بن گئے، تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا، تم ہمیں سبق پڑھاتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نعمتیں علم کی تبھی دیتا ہے جب تک انسان قرآن مجید کے ساتھ ذرا تھوڑا سا اپنا تعلق رکھے، اس کو سمجھتا جائے. تو بہرحال یہ ظلم انہوں نے کیا، تو اللہ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم، پھر معاف کر دیا ہم نے تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اس جرم کے بعد ہم نے تمہیں معاف کیا. کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے، ورنہ یہ اتنا بڑا گناہ تھا، اتنا بڑا گناہ تھا کہ اللہ کوئی ایسی سزا دیتا جس کو ہم برداشت ہی نہ کر سکتے.